إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم آج کا عنوان آپ ساتھیوں نے سن لیا ہے اہل سنت والجماعت کا منحق میں اس عنوان کے اندر تھوڑا سا اضافہ کروں گا اور وہ یہ اہل سنت والجماعت اور اس کا منحق فضیلت الشیخ عبدالدکتور عبداللہ حمید حافظ اللہ مختصر جملوں کے اندر اہل سنت والجماعت کا تعارف بھی کرا چکے اس کا منحج بتا دوں اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں ہر وہ شخص ہر وہ قوم ہر وہ برادری ہر وہ نسل ہر وہ جماعت جس کا عقیدہ ہو کہ دین اسلام صرف اللہ کی وحی کا نام جو کچھ اللہ تعالیٰ کی وحی میں ہے بس وہی دین ہے اور دنیا کے جس شخص کا قول یا فعل یا عمل یا رائے فتویٰ یا حکم اللہ تعالیٰ کی وحی سے ٹکرائے اسے چھوڑ دیا جائے گا اس کی خاطر اللہ کی وحی بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ اہل سنت والجماعت بظاہر ان کا تعارف بھلے اہل حدیث سے ہو اہل الاثر سے ہو اہل الخبر سے ہو بھلے وہ اپنے آپ کو مالکی کہہ رہے ہیں حنفی کہہ رہے ہیں شافی کہہ رہے ہیں حملی کہہ رہے ہیں کسی حوالے سے ان کا تعارف اگر ان کی فکر یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے تو وہ اہل سنت والجماعت جن کا عقیدہ ہے کہ بس اللہ کا فرمان ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون کہ اتباع اللہ کی وحی کی کرنی اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے بس وہی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ اہل سنت و جماعت, اس جماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ جو اس قرآن و حدیث میں ہے اس پر ایمان لانا ہے, اس کو اپنانا ہے, جس میں سب سے پہلا نقطہ ایمان باللہ ہے, سب سے پہلا نقطہ ایمان باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. وہ کیا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت میں, الوہیت میں, اپنے اسماء اور صفات میں اکیلا ہے, واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ایک, اس کی جتنی صفات ہیں کسی ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہے. وہ عالم الغیب, اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جن, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, کوئی آگے بڑھ گئے. بلکہ ہمارے کو بہن بہو مقام بہو سے لا یعلمھا الا ھو, غیب قبول کی بات ہے, غیب کی چابی اللہ کے پاس ہے اور ان چابیوں کا علم بھی کسی اور کو نہیں. ہاتھ مرتا غیب نہیں مفاتے, بہن بہو مفات ہو گئے, لا يعلمها الا هو, اللہ کے علاوہ غیب کی چابی کا بھی کسی کو نہیں. سب وہی یہ بات کہانت ہے, سودے بازی, فلا عالم غیب ہے, مستقبل کی خبریں بتاتا ہے, اس کے سامنے جو جائے وہ دل کے راہ بلا دیتا ہے, کس نیت سے آیا, کس قصد کے لیے آیا بتا دیتا ہے. یہ سب کاہن ہے, اللہ ہے, شوتے باز ہے, ہجومی ہے, ان کے پاس کوئی علم غیب نہیں, ان کی شیطانیت کی ایک حد ہے, ایک حد, اس حد میں شیاطین موجود ہے. اور چونکہ یہ بات امین سے ثابت ہے, ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے, جب آنے والا اس حق میں داخل ہوتا ہے اس کے شیاطین اس آنے والے کے شیطان سے پوری معلومات لے لیں, یہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کہاں سے آیا ہے, کس مسئلے کے لیے آیا ہے. کیونکہ جتنا جس شخص کے پاس علم ہے اس کے شیطان کے پاس اتنا ہی ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس سامنے والی جیب میں 10,000, اس کے شیطان کو بھی پتا ہے, اس کے علم بھی ہے, اس کے پاس 10,000 وہ بتا دے گا اس کی جیب میں 10,000. لیکن اگر بغیر گنتی کے ساتھ ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دے اور دو مختلف جیبوں میں پیسے ڈال دے، اب اس شخص کو کوئی پتا نہیں ہے اس جیب میں 5,000 ہے یا 4,000 ہے، سائڈ والی میں 4,000 یا 5,000، جب اس کو پتا نہیں اس کے شیطان کو پتا نہیں۔ اب یہ دعویٰ کرنے والا علم غیب کا ٹھیکیدار، یہ آنے والے کو اس کا نام تو بتا دے گا، اس کی وضعیت بتا دے گا، کہاں سے آیا بتا دے گا، کیوں آیا بتا دے گا، اس سے پہلے کہاں کہاں گیا بتا دے گا، سب بتا دے گا، یہ بھی بتا دے گا کہ اس کے پاس 10,000 ہے لیکن یہ اس کی ہمت نہیں بتائے اس ٹیب میں کتنے ہیں، اس ٹیب میں یہیں باتیں بات کھل دے سوائے شیطانی اس کو کچھ نہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جو شخص اس طرح کے لوگوں کے پاس جائے، من اتا عرافا او کاہنا، جو شخص ان نجومیوں کے پاس جائے، ان شردے باتوں کے پاس جائے، ان مداریوں کے پاس جائے، سب تک ہوں بیمار یقین، اور یہ شبد بعد لوگ اس کہیں اگلا مانتا جائے، تصدیق کرتا جائے، حیران ہوتا جائے کہ واقعی اس نے تو میرا نام بتا دیا، میرا پورا تعارف کرا دیا، تصدیق کرتا جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقط بخرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافر تھا، وہ جادوگر، وہ کاہن، وہ نجومی، وہ تو دین اسلام کے خارج ہے، خالی تصدیق کرنے کی وجہ سے اس نے بھی کفر کیا اس چیز کا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ میں نازل کیا، ہم لگا نازل ہے۔ لوگوں کو ان کی قسمتیں بتائیں گے، بس نصیبوں کو اپنی قسمت یہی نہیں، آپ اپنے اپنے ملکوں میں دیکھیں ساری رات کو جن فٹ پاتھوں پہ چکی بیٹھ کر موتے رہتے ہیں، صبح کو یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمت بتا نہیں بائن بہو مفاد ہو گئے، اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی صفات کے ساتھ۔ آج کچھ لوگ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ جی اللہ فرماتا ہے تو یار بتا سب رہا، اور ہم میں کیا ہے، ماتا باپ کے پیٹوں میں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج جھوٹے دو نمبر دعوے کیے جاتے ہیں کہ نہیں جی یورین ٹیسٹ کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہی ہے یا شی ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ یاد ماں کو لگ رہا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ علم ایک اللہ کے پاس، لیکن یہ باتیں ساری جھوٹی ہیں۔ قرآن کریم کے ایجاد پر غور کر، یاد ہے ماں سے لگ رہا، قرآن کریم نے یہ نہیں کہا وہ یاد ہے من سے لگ رہا، بچے اس لوٹنے کے وجہ روح ڈالی جاتی ہے، وجود اس کا بنتا ہے، پھر وہ آ جاتا ہے سویل پھول میں، اور سویل پھول کے لیے آتا ہے من۔ اس سے پہلے جب نقصان جا کے خالی پھینکتا ہے، اس وقت یہ من نہیں ہوتا، یہ ماں ہوتا ہے، ماں۔ قرآن کریم نے ماں غلط استعمال نہیں کیا، ماں غلط استعمال کیا ہے، وہ یار ماں کے طرح یہ نطفہ جو مادا کے رحم میں ٹھہرا ہے، نطفہ ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، ذہین ہے، دل ہے، عذاب کے سلامت ہوں گے، ناقص الاضاء ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ بھی دنیا چیک نہیں کر سکتی، کوئی جاننے کی نہ جانتی. قرآن کریم میں یہ کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے نہیں، ایک ماں ہے، قوم ہے، اس نطفے کو بھی ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ پر ایمان رہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ کو رب مانا، معبود مانا، اللہ کی صفات میں اللہ کے مخلوق میں شامل کر لیا. فلاں بھی غیب جانتا ہے، فلاں بھی غیب جانتا ہے. ہمارے ملک کی صورت حال یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہاں تک دعوے کیے جاتے ہیں کہ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے گھر کے جانور بھی غائب کر دیں. اگر بلی میوں میوں کی آواز لگائے، جتنی مرتبہ آواز لگائے گی اتنے ہی مہمان ہیں، اتنے مہمان ہیں. پانچ مرتبہ آواز لگائے گی مطلب پانچ مہمان آ گئے. آپ لگائیے، یہ کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدت ہے؟ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی تمام اسماء اور صفات کو اس طرح مانو جس طرح قرآن و حدیث میں ذکر ہے، بغیر تفسیر کے، بغیر تقییم کے، بغیر تصویر کے، بغیر تعبیر کے. میرے بعد قرآن و حدیث کا جو ذکر آ گیا ہے تو پریمان حیثیت کے بارے سوال نہ کرو، اس کی کوئی بحث اللہ کے ہاتھ میں، قرآن و حدیث میں آ گئے، آپ کی مان لیں اللہ کے ہاتھ کس طرح ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی آنکھیں ہیں ذکر آ گیا کس طرح ہے ہم نہیں جانتے، اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے اس پر مستوی ہے، اس سے بات کی حیثیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اور اس کے متعلق سوال بھی نہ پھر کیوں مجھے سر، اس لیے اگر اس سوال کی گنجائش ہوتی تو دین اسلام میں ہمیں مختلف انداز میں سوال ملے، اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے جواب دیتا ہے. یہ بھی ایک انداز مسئلے کو سمجھانے کا، نبی علیہ السلام خود سوال بھی کرتے ہیں اور اس سوال کو خود جواب دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے دل میں وہ سوال ڈالتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں، اللہ کو بالکل جواب دیتے ہیں. دین نازل ہو چکا، وہی مکمل ہو چکی، نہ اللہ نے سوال کی شکل میں اس نفیت کو واضح کیا، نہ نبی علیہ السلام نے، نہ صحابہ نے پوچھا. اس کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام میں اس طرح کے سوال کی گنجائش نہیں ہے، جب نہیں ہے تو سوال کرتا ہے یہ بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کو مانا، اس طرح مانا، یہ پہلا نقطہ ہے اہل سنت والجماعت کے مذہب. اور اس نقطے میں اگر کسی سے فیل ہے وہ فیل، کوئی فائدہ نہیں. دوسرا نقطہ یہ، میں ایک حدیث کے سامنے رکھ کر یہ کتاب پڑھ رہا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور دوسری کتب کے اندر موجود ہے. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایک شخص آیا، سفید لباس میں ملبوس ہے، کپڑوں کے اوپر کوئی میل مجھے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ سامنے نکل کر آیا، چہرہ اجنبی ہے، دو سالوں ہو تو نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور پہلا سوال یہی کرتا ہے مت ایمان ہو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے. وہ ملائکہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی ہے یہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں. رباب المکرمون یہ اللہ کی مخلوق ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. دن رات یہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں. ان کو مخلوق تسلیم کرا. آج جو ہوائی بازی ہو رہی ہے اللہ کی مخلوق سے فرشتوں کو خالص کیا جائے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. ان کی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. بڑے سخت مزاج ہیں. کس مسئلے میں؟ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہی کام کرتے ہیں جس کام کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. منا مخلوق ہے. ان کی ڈیوٹی ہے. بعض فرشتوں کی ڈیوٹیوں کے صلاحات احادیث میں موجود ہے. نبی علیہ السلام علیہ السلام جب معراج پہ گئے آسمانوں پہ جہاں ویاس ملاقاتیں ہوئی فرشتوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتے کو میں نے دیکھا اس کے چہرے کے اوپر رونق نام کی کوئی چیز. سارے فرشتوں کے چہرے پر رونق ہے. حشاش وشاش چہرے خوش نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک فرشتے کے چہرے کو دیکھا رونق نام کی کوئی چیز نہیں. اب سوچ رہی ہے میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس فرشتے کیا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنے سے اس کو خوشی نہیں ہوئی. جبریل علیہ السلام نے سامنے بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ فرشتہ ہے جس کی بیوی جہنم کے دروازے پر اور جب سے اپنے جہنم کو دیکھا ہے اس کے بعد آج تک اس کو ہم نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ آپ کو کیسے جہنم ہے؟ اللہ آپ سب کو محفوظ کرتا ہے کہ خالی اس نے دیکھا اس کی حقیقت ہو گئی. نبی علیہ السلام اس کام کو سنبھال ہے. جب سے اللہ نے زمین اسمان کے علاج کو پیدا کیا ہے ایک رشتے کے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کر کھڑا ہو. یہاں ڈیوٹیاں بھی دیکھیں فرما برداریاں بھی دیکھیں فرشتوں کی. اس کے علاوہ اتنا فیل ہے اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا کر کھڑا ہوا ہے اور اس کی کان کی طرف جو اللہ کی عرش کی طرف کب آئے ہوئے اس وقت لے کر آج تک سور کو لے کے کھڑا ہوا ہے اللہ کے حکم کی اطاعت. نبی علیہ السلام کو سنا رہے قیامت کے دن سب سے پہلے جب میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا دستک کروں گا اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون میں اپنا تعارف کراؤں گا وہ کہے گا یہ کون ہے مجھے حکم یہی ملا ہے کہ آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کو یہ فرشتہ کرا. روح کم کرنے والا فرشتہ ملک الموت آپ کو جس کو ابراہیم کہتے ہیں جس نام کا آپ کو موجود نہیں لیکن ہمارے پورے شریر میں بڑا مشہور ہے کہ ابراہیم. یہ فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے. اکثر استماع بحکم ہاتھ تو اتنا بخاری کے حدیث ہے آسمان بھرے ہوئے ہیں آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں کے ساتھ پورشنے کی رواج ہے سب لگے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر ہے. اور اس کو بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ آپ مشرق عیسائی کے حوالے سے پیروں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور فرشتوں کے نام پر لکھ کر تمیز دی جاتی ہے، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، یہ تمیز ہے فرشتوں کے نام، فرشتوں کو دہائیاں دی جاتی ہیں، فرشتوں کو آوازیں دی جاتی ہیں، فرشتوں کے نام پر تمیز لکھ کر قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ عقیدہ بات ہے، فرشتوں پر ایمان لا اس تعارف کے ساتھ جو تعارف قرآن مجید پہ فرشتوں کا بند ہے۔ بکتب ہی آسمانی کتابوں پر ایمان لا، انبیاء ہے ان کو کتابیں دی گئی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، تورات، انجیل، ان تمام کتابوں کو مانو، یہ منزل من اللہ، یہ احکام اللہ، یہ مصحف ہے، یہ کتب ہے، ہمارا ایمان آسمانی کتابوں پر، ہمیں ایمان ہے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، ہمارا صحیفوں پر ایمان ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن ان کتابوں پر ہمارا ایمان، زبور پر ہمارا ایمان ہے، تورات پر ہمارا ایمان ہے، انجیل پر ہمارا ایمان ہے، البتہ آخری کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان بھی ہے، اس کے بارے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہی سے عقیدہ دینا ہے، یہی سے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کتاب نے صاحب کا تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس شریعت نے صاحب کا تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اب نبی علیہ السلام آ گئے، صاحب کا ادیان مذاہب مغلوب، یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ غالب، اب یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کرنا اللہ نے خود دے دیا، انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظ، سابقہ کتابیں بھی اللہ تعالی سے اللہ نے دے دی، لیکن چونکہ ان کا دورانیہ بڑا شارٹ، پیریڈ بڑا مختصر تھا، معاملہ ان کا چھوڑ دیا، اب یہ جو کتاب ہے اس کا پیریڈ اتنا لمبا ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی یہی کتاب ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، سات کا کتابیں مخصوص قوموں کے لیے آئیں، بنی اسرائیل قوم، فلاں قوم، مخصوص علاقے کے لیے، لیکن یہ عالمگیر دین ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت عالمگیر ہے، پورے عالم کے لیے ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، قربان جائیں اللہ کے وعدے کے سے سچے، میں کہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے قرآن کریم کے نسخے چھین کر بھی اگر کہیں بند کر کے رکھ دیے جائیں، تب بھی قرآن کریم کا ایک ایک حق، ایک ایک نقطہ جو مسلمانوں کے سینوں میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سینوں سے نہیں نکال سکتی، ضرورت ہے خلیفہ مامون رسیو کے پاس، ان کے دربار میں ایک یہودی آئے اپنے کام کی غرض، خلیفہ نے مناسب سمجھا، آیا تو اپنے مقصد کے لیے ہے، جب اس کو دین کے محافظ حسائل حمیدہ اور صاف جمیلہ اس کے سامنے پیش کر دوں، ہو سکتا ہے اسلام کو قبول کر لے۔ خلیفہ امام رشید تبلیغ کرتا رہا، وہ سن چکا ہے یہودی سنتا رہا سنتا، خلیفہ سمجھا کہ شاید میں نے اس کو موٹیویٹ کر لیا، اب یہ قید ہو گیا ہے. جب خلیفے کی گفتگو ختم ہوئی اس یہودی نے سر اٹھایا اور کہا کہ شاید آپ یہ سمجھیں کہ میرے دل میں آپ کی گفتگو نے اثر کیا. نہیں, صرف کیونکہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں, احترام اور ادب میں میں نے تبادل اختیار کی ہے, ورنہ میں مطمئن ہوں میں یہودیت پر قائم ہوں اور میرے نزدیک سچا مذہب یہودیت. اپنا کام اس کا حل ہوا تو چلا گیا. بڑا سچ ملا. ایک سال کے بعد وہی یہودی دوبارہ آیا محمد رسول کے پاس اور جو ہی داخل ہوا آتے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خلیفہ خوش ہو گیا. خلیفہ نے کہا کہ یہ بات میں نے سمجھ لی کہ آپ عثمان ہو چکے ہیں اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو ہدایت اللہ نے دی ہے, لیکن اس کا سبب کیا نکلے؟ مسبب تو وہی ہے نا, اسباب ہوتے ہیں, سبب کیا نکلے؟ اس نے کہا کہ جب میں آپ کے دفتر سے پچھلے سال نکلا تھا وہاں جا کر میں نے سوچا اس وقت پوری دنیا میں سب سے معروف تین مذاہب یہودیت, نصرانیت اور اسلام, اور تینوں میں ہر موڑ پہ تضاد موافقت کا ایک ہی مسئلہ, اور تینوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی اللہ کا دعویٰ منزل من اللہ افراد ہے تضاد. تو ایسے کہیں کیا تینوں برحق ہو سکتے ہیں؟ یہودی کی فکر دیکھیں, یہودی کی بصیرت دیکھیں کہ دعویٰ ایک ہے تو یہ تینوں حق نہیں ہوتے. آپ بھی کم سے افراد کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جھگڑا نہ کرو, لڑائی نہ کرو, یہ بھی حق پر, یہ بھی حق پر, وہ بھی حق پر, وہ بھی حق پر. ایک کہہ رہا ہے کہ وہ حلال ہے, کہو یہ بھی حق پر. دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے, کہو یہ بھی حق پر. وہی چیز حرام بھی ہے, وہی چیز حرام بھی ہے, سمجھ نہیں آتی یہ کون سا چیز. اگر وہ چیز حلال ہے تو حرام نہیں ہو سکتی, اگر حرام ہے تو حرام نہیں ہو سکتی. اب یہ کون بتائے گا کہ صحیح ہو کے پھر کہے؟ نہ افراد بتائیں گے, نہ برادری بتائیں گے, یا دس بھی بتائیں گے. اس نے کہا میں چلا گیا اور میں اس کے ایک وقت کا بہت بڑا کاتب کتاب میں بادشاہ پورا سال میں نے بیٹھ کر کے محنت کی ہے, بڑی ہاتھ کی صفائی سے خوبصورت تورات کا میں نے ایک نسخہ لکھا ہے, زبور کا ایک انجیل کا ایک نسخہ لکھا ہے, اور قرآن کریم کا بھی ایک نسخہ کیا ہے. لیکن کیا خطرہ ہے تورات کی وہی باتیں متشابہات جو الفاظ آپ کو ملتے تھے میں نے ان کو انٹرچینج کر دیا, انٹرچینج کر دیا. یہاں کے چکر کا ایک جملہ کسی اور جگہ لے گیا, وہاں کا یہاں لیا, کبھی یہی انجیل کے ساتھ کیا اور یہی میں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا. جو آیات الفاظ کے لحاظ سے 100% ایک کہتے نہیں تھے لیکن ملتی جلتی تھی, اور وہ میں نے آگے پیچھے کر دیا. اب میں اپنی مجھ سے تیار کیے, میں یہودیوں کے پاس چلا گیا اجنبی علاقے میں. یہودیوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تورات کو لکھا ہے, بڑی محنت کی ہے, بڑی کوشش کی ہے, اس کو دیکھو, چیک کرو, اس کے بعد جو ہدیہ دیتے ہو دے دو, یہ کتاب دے دو. یہودی جمع ہو گئے, ہاتھ کے ہاتھ, ہاتھوں ہاتھ کتاب لی, اس کا حسن, اس کی خوبصورتی کو دیکھا, تحریر کی صفائی کو دیکھا, آگے پیچھے بڑھتے بڑھتے اور ہدیہ دیا. میں روانہ ہو گیا. نصارا نے بھی میرے ساتھ یہی شروع کیا, مسلمانوں کی وادی میں لیا, قرآن کریم پیش کیا, انہوں نے کہا پہلے چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہدیہ دیں. چھوٹا سا ایک معصوم بچہ, اس کو کہا بڑوں نے بیٹا دیکھ لے تو, اس نے قرآن کریم کھولا, ایک سفا پڑا, اس کی چیخ نکلی, اس نے کہا بابا یہ غلطی ہے, یہ آیت یہاں بھی نہیں ہے, یہ آیت خلاصہ رکھتی ہے، ادھر کیسے آ گئی؟ یہ لفظ یہاں پر نہیں ہے، وہاں پر ہے، یہاں کیسے آ گیا؟ کہتے میں سوچتا رہا، جس کتاب کا ایک ایک نقطہ اس قوم کے معصوم بچے کو بھی یاد ہے، تفسیر بھی یاد ہے، حق اگر ہو سکتا ہے تو یہی دین ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ وجئت الآن مسلما، فوراً ہی میں نے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ میں یہاں زندہ ایک بات عرض کروں، قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کی قرآن کے ذریعے، حفاظ کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے اللہ نے حفاظت کی محدثین کے ذریعے، اللہ بس محدثین کے ذریعے نبی علیہ السلام اسلام کی مبارک زبان سے جو موتی نکلے، جو ہیرے نکلے، جو لال اور جواہر تھے، ان کی نگرانی اللہ نے کی ہے محدثین کے ذریعے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ایک چوٹی کے محدث سے امام ابو حرا رحمۃ اللہ، ان کے شاگرد نے، جیسا کہ سنت الحدیث نے لکھا ہے، اس کے شاگرد نے ایک مجلس میں کہہ دیا، اگر میرے استاد امام ابو حرا کو 100,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ 100,000 حدیثیں آج لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے دماغ پر کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ڈر رہے ہیں، زندگی گزر گئی، دماغ چلانا جانتا ہو سکے، ساری زندگی گزر گئی، کھانے پینے کے انداز یاد نہ ہو سکے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے کہ پھر میں سواری پر سوار ہوا کہ امام موجود سے پوچھوں صحیح، کیونکہ اگر 100,000 سے 1 حدیث بھی کم ہوئی تو پھر بھی تلاق ہو گئی۔ گئے امام موجود رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کے متعلق یہ جملہ کہہ دیا ہے، میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کہیں میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہوگی؟ نام سب نے کیا سنا؟ ہم سکاری کا زوجت کا فی حوالہ، جو تیری بیوی ہے وہ تیری بیوی ہے، اس کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے 1,00,000 چیزیں میری زبان پر ایسی ہیں جیسے ایک مسلمان کی زبان پر سورہ اخلاص ہے۔ امام احمد الحمد رحمۃ اللہ جب فوت ہوئے، تب کاف نے لکھا، دنیا جہاں کے لوگ گئے مداخ میں، اور امام احمد الحمد رحمۃ اللہ کا مکتبہ دیکھا، مکتبہ اتنا بڑا مکتبہ تھا، اگر اس کو کسی اور جگہ کنورٹ کرنا پڑ جاتا، تبدیل کرنا پڑ جاتا، تو ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے کم از کم 12 اونٹ کی ضرورت پیش آتی، 12 اونٹ، 1 اونٹ کی طرح اندر اٹھاتا ہی آپ بیٹھ جاتے۔ لیکن ان کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ نے بتایا، بولی کو، یہ پورا میرے بابے کا مکتبہ تم دیکھ رہے ہو، یہ پورا مکتبہ میرے بابا آپ کے اصل کو زبان نہیں آتا، یہ ہے محبت صحیح، یہ ہے اصل شاہدی، قرآن کریم پر ایمان رکھ، اللہ کی کتاب ہے، ایمان رکھ، ہمارے لیے عقیدے کے میدان میں، عمل کے میدان میں اس کتاب کا ایک نقطہ حجت ہے ہر پہ آخر، یہ ایمان کا جو پہلو ہے، نہ تورات کے بارے ہے، نہ سبور کے بارے ہے، نہ انجیل کے بارے ہے، نہ صحف ابراہیم کے بارے ہے، نہ قرآن کریم کے بارے ہے، کہ عقیدے اور عمل کے میدان میں اس کتاب کا ایک نقطہ، ایک حرف ہمارے لیے ہر پہ آخر ہے، حجت ہے، لوہے میں اس پر ایمان، یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی ایک جملے کے لیے بھی 7 صالحین نے کیا مالک کہی، امام احمد الحمد رحمۃ اللہ نے کیا مالک کہی، کہے کہ کوٹری کوڑے مارے گئے، جن لوگوں نے اس کوڑے کو دیکھا، جو ایک ایک دن امام احمد الحمد رحمۃ اللہ کے پیٹ پہ 30-35-40 تک وہ سہ جاتے، اس کوڑے کو دیکھ کر دیکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا کہ قربان کے احمد الحمد کے صبر پر، ان کی استقامت پر، اس لیے کہ یہ کوڑا اگر ہاتھی کی پیٹھ پہ ایک لگ جاتا وہ بھی چکا کے کھاتا۔ اللہ اپنے کریم انت دو آدمی کی استقامت بڑی تاریخی ہے. نبی علیہ السلام کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت جب لوگ مرتد ہونے لگے دکے اور سنگ قرآن کے مسئلے میں امام اہل سنت امام ابو حنبل رحمۃ اللہ کی استقامت. قرآن کریم کو مانو کہ اللہ کی کتاب اس سے پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا. آج قرآن کریم کو مانا جا رہا ایک کتاب کی شکل میں اللہ کی کتاب کی شکل میں مانا جا رہا ہے تلاوت کی حد تک تلاوت قرآن کریم عقیدہ کسی اور کتاب یہ تلاوت تک محدود رہے ظلم ہے زیادتی ہے اللہ کے بندو اللہ کی کتاب کے ساتھ. اس کتاب کے علاوہ مجھے کسی اور کتاب کا نام بتاؤ تو صحیح جس کو بغیر سنی کی آپ پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہو کوئی اور کتاب بتاؤ اردو کتاب بتاؤ فارسی کی بتاؤ عربی کی اور کتاب بتاؤ انگلش کی بتاؤ کسی ایک کتاب کا نام بتاؤ جس کو آپ پڑھاتے ہو بغیر سمجھائے جس کو آپ پڑھتے ہو بغیر سمجھ کے کوئی ہے سنو سوائے قرآن کریم کے. انقلاب کیسے آئے گا انقلاب آئے گا کیسے اللہ کے بندوں سے کتاب پر غور کرو تدبر کرو. بار بار قرآن کریم نے حکم کیا دیا ہے یہ حکم نہیں دیا گا یہ کسب کے ساتھ پڑھو دس تارے پڑھو اتنی سوتن ہونا پڑھو یہ کہیں بھی نہیں ہے. جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا اس کا یہ سوا قرآن خانی کسب کے ساتھ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے شرینے کی شکل میں ساری رات مولوی گاڑی لگے ہوئے ہیں جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا اجتماع ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا کوئی اجتماع اختلاف استعمال کرنا تھا تدبر کا غور دیا بہت کچھ نہیں اس پر ایمان بھروسہ نہیں ایمان میں ہو سب انبیاء پر ایمان کا اللہ نے جتنے انبیاء کے لیے سارے اللہ تعالیٰ کے مقرر اللہ کے نیک بندے عظیم ہستیاں اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہوتا ہے ان کی نبوتوں پر ان کی رسالتوں پر ماننا ہوگا. ہاں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ سر سن کو خالی نبی اور رسول نہیں ماننا بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت کے ایک ایک مدعے کو اپنے لیے مسئلہ رکھنا مسئلہ آپ کا اسوہ حسنہ آپ کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایڈیل ہے. آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص نہیں جس کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا صرف آپ ہیں لیکن کون لوگوں کی رسول اللہ اس کے پاس ایک بات دوسری بات یہ ہے باقی تمام انبیاء ان کی نبوتوں کو مانی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان نہیں آنا بلکہ ختم نبوت پر ایمان لانا ختم نبوت پر ایمان لانا یہ فرق ہے آپ کی اور صاحب کا بیان نبوت. نبوت کی عمارت مکمل ہوتی رہی اس عمارت کی آخری بیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے آپ نے صاحب کو ملاقات ہوئی آپ علیہ السلام نے جنہیں سے پوچھا یا آپ کے ساتھ کون یا آپ کے ساتھ کون جبریل سے بتا آپ کو وعدہ دے گا میرے انبیاء کہ آپ کا آخری بیٹا ہے جس کو اللہ نبی بنا جیسے کہ میرے ساتھ نے یا آپ کا آخری بیٹا ہے جسے اللہ نبی بنا اور قرآن کریم میں جیسے سورہ بقرہ میں ساتھ کتابوں پر بھی ایمان ہے قرآن کریم پر بھی ایمان ہے اب کیا ہے بالآخرت کے لوگ اس کے بعد آخرت پر ایمان ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام اسلام کی شریعت کے بعد اب کیا کہانی ہے کسی اور نبی نے نہیں آنا. ہاں نبی علیہ السلام میں 30 کے قریب دجال کردار آئیں گے انہم جزامو انہو نبی ہوں اور ہر کذاب تانا کرے گا ہر کذاب تانا کرے گا میں نبی ہوں جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نہیں. یہ ختم نبوت کا شرط محمد رسول اللہ کا سو سما کان محمد ابا عالم الرجال بنا کے رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ کی نبوت پر ایمان نہیں رہنا آپ کے سب کے دوست رہنا. ہاں نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ایسے کذاب آئیں گے کذاب نے آنا شروع کر دیا تو سینا کذاب اس کا چلا مختلف علاقوں میں لوگ نے نبوت کا دعویٰ کیا. برے شریف کی پٹی میں بھی ایک کذاب اور تجار نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو آپ مرزا غلام قادیانی نہیں کہتے. اس کی زندگی کو اگر تسلیم کرتے ہیں پھر اس کے ہاتھ سے اس کی زندگی کے تین حصے اور یہ تینوں اس کی زندگی کے حصے اس کی اپنی کتاب میں موجود ہیں. اب اس کی تمام کتابوں کو ایک نام دے دیا گیا ہے اس کا نام ہے روحانی خزائے. روحانی خزائے جو کچھ کو قبول کروا ہوں ذمہ داری سے ہوں. اس کا پہلا دور یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ختم نبوت کے بارے میرا عقیدہ یہی ہے جو عقیدہ ہے اس میں کل جواب کا جو دیگر ہے اس میں جواب کا ہے میرا عقیدہ ہے جو ختم نبوت کو ممکن ہے وہ اس کے نام کا وہ کہتا بھی ہے. اللہ نے جب نبی علیہ السلام کو اس کے بعد جبریل کا آنا بند کر دیا ہے رسالت نہیں رہے گی وہی نہیں رہے گی نبی کیسے آ سکتا ہے. یہ ایک دور اس زندگی کا دوسرا دور یہ ہے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن بغیر شریعت ہوں. میرا نام اللہ نے عیسیٰ بن مریم رکھا وہ عیسیٰ بن مریم تو فوت کر دیا کہتا ہے میں عیسیٰ بن مریم ہوں. میرا نام تو غلام احمد ہے کہتے نہیں عیسیٰ بن مریم کا معنی سنا عیسیٰ نبی تھا مریم امتی تھی. عیسیٰ بن مریم کا معنی یہ ہے ایک نبی آئے گا وہ ایک تو نبی ہوگا ایک تو امتی ہوگا اور یہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کتاب سلا اللہ نے یہ دیا میں نبی بھی ہوں اور میں امتی ہوں بغیر شریعت یہ دوسرا دور تیسرا دور اور آخری دور اسلام کے لیے تھا. اس نے کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ 30 سال سے جو میرے طرف صحیح نازل ہو رہی ہے میں اس کا انتظار کیسے کروں. ایک جگہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے کہتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3000 موجزے ادا کیے تک لوگ قید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 لاکھ موجزے ادا کیے. حتیٰ کہ وہ نبی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی کہتا ہے اس کا مشتاق میں ہوں محمد نہیں تھا. یہ وہ خبیث ہے کہتا ہے سابقہ تمام انبیاء کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ میرے مجمع کر عیسائی ریاست کا پچھو انگریز کو خوش کرنے کے لیے باقاعدہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو مسلم نہیں کرتا منہج حدیث میں منہج حضرت سنت والجماعت میں یہ نقطہ یہ بھی کہ جہاد کی اسلام کی کہان چوٹی کا عمل ہے یہ منہج میں شامل ہر شخص کو اختیار نہیں اپنی مت کو جہاد کو کرا جو چاہے کیا ہو جائے وہ کہے میں جہاد یہ اختیار نہیں ہے جہاد ہے منسوخ نہیں ہوا اور جہاد بلاؤ اختیار جب تک قیامت پہ نہیں ہوتی جہاد ہوتا رہے گا لیکن انفرادی طور پر ہر بندہ کھڑا ہو جائے ہر مولوی کہے ہر علاقے والے ہر برادری والے جہاد کرے اس تقریب کے اسلام جواب نہیں دیتا اور پھر جہاد کے اندر خود کچھ حملے ان کا بھی اسلام میں کوئی وجود نہیں کوئی وجود نہیں یہ نہ دے میں کر رہا تھا انگریز کو خوش کرنے کے لیے انگریز کو خوش کرنے کے لیے اس سے باقاعدہ کتاب لکھی اور کہا کہ ایسا کہنا جہاد کو پسند نہیں کرتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی, مردوں کو بھی قتل کر دیا جاتا, عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی. جب آ حضرت فرسن کی باری آئی, حکم ملا عورتوں کو قتل نہ کرو, بچوں کو قتل نہ کرو, جب میری باری آئی اللہ نے جہاد کو منظور کر. میں اس کی ایک ایک کتاب کا مطالعہ کر چکا ہوں اور اس کی ساری کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے جو تکالیف میں نے اٹھائی ہیں شاید اس دور میں کسی طرح اٹھائی. یہ پوری داستان صرف ان اصل کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے مطالعہ کیا. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, آپ سے بات سنیں, اس لیے کہ مضمون بڑا طویل ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس خبیث نے, اس لانتی نے اس وقت نبوت کا دعویٰ کیا جبکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. اب تو جو شخص بھی قرآن حدیث کے علم کے ساتھ رائے کے سامنے کے برابر بھی تعلق رکھتا ہے وہ خود کہہ دے گا یہ جھوٹا ہے, اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہوگی. اب تو ہوں گے زی فہم, زی فراغ صاحب علم آدمی اسی نبوت پر غور کرے کہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. اگر یہ شخص, اب تو ختم ہوگی بات, اگر یہ شخص اس دور میں پیدا ہوتا جس دور میں انبیاء آ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب جس دور میں انبیاء آ رہے تھے, کلما حلق نبی خلقہ نبی, جب انبیاء کا سلسلہ تھا انبیاء دنیا میں آ رہے تھے, اگر اس دور میں بھی یہ نبی پیدا ہوتا اور نبوت کا دعویٰ کرتا جبکہ لوگ کا مزاج تھا انبیاء آ رہے ہیں ان کو نارا جا رہا تھا, اس دور کے بھی تیس بہن لوگ کھڑے ہو سکتے تھے یہ کذاب ہے, دجال ہے, جھوٹا ہے, یہ نبی نہیں. یہ بات کیوں کہی میں نے, یہ بات کیوں کہی, اس کی میرے پاس دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے, یہ شخص کہتا ہے, یہ شخص اپنی کتابوں میں کہتا ہے, جو شخص میری نبوت کو نہیں مانتا وہ کنجری کا بیٹا ہے. کنجری کی اولاد, جو شخص میری نبوت کا منکر ہے اس کو بلد الحرام کرنے کا شخص ہے. جو لوگ میرے باغی ہیں وہ جنگل کے شمشیر اور کتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں وقت کے سچے نبی کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ انبیاء کی زبان کتنی پاکیزہ ہوتی ہے؟ وہ کنجر کہتے ہیں, حرامی کہتے ہیں, کتے یا شمشیر کہتے ہیں کسی کو, نہ ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پھر ایک شخص نہیں مانتا, قصور اگر ہے تو اس کا ہوگا نا, تو آپ نے بلد الحرام کہہ کے قصور کی ماں کو سنا دیا. قصور اس کا ہے جس نے آپ کو نہیں مانا, آپ نے کہا یہ کنجری کا بیٹا ہے, کنجری کا بیٹا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں آپ کو ماننے والی ہو, آپ نے کہا یہ کنجری کا بیٹا ہے, گالیاں دیں گے آپ نے اس کو. انبیاء صاحب اخلاق ہوتے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس خبیث کی گندی گفتگو, بازاری گفتگو کو سن کر اس دور کے بھی تین پہلوں کے لیے کذاب ہے, جھوٹا ہے. کبھی نبی علیہ السلام پر ایمان تھا, آپ کی سچے نبی اس پر ایمان تھا, اس طرح منہج ہے سنت کا جواب سن رہی ہے, آخر کے دل پر بھی ایمان تھا. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پوری خلائق کو ایک میدان میں اترا دے. عقل نہیں مانگی, عقل نہیں مانگی, دماغ کام نہیں کرتا, جو مٹی ہو گئے, راک ہو گئے, گل گئے, سڑ گئے, جل گئے, اللہ سب کو اٹھائے گا. لیکن ایمان لاؤ, اللہ قادر ہے, اللہ قادر ہے, اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور ایک میدان میں سب کو جمع کرے گا اور سب کا حساب ہے. دنیا کی زندگی میں نے کیوں دی, مقصد کیا تھا, تم کیا کرتے ہیں, تمہیں کیا کرنا. وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لکل امرئ منهم یوم یفر. کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کے لیے تیار نہیں ہوگا.
صاحب و کتاب تو کون بولے کون کہے اللہ سے؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے تصدیق کے ساتھ، آدم علیہ السلام جواب دیں گے، نوح علیہ السلام جواب دیں گے، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کے پاس آتے آتے حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا اور ایک لمبا سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، کتنا؟ دنیا دنیا کے اعتبار سے 7 دن کا سجدہ کروں گا، 7 دن کا سجدہ کروں گا اللہ کے آگے، اور تاری ساتھ سفر ہوگا اللہ کے حق کو سنا دیا. اتنے عرصے کے بعد اللہ سنائے گا سر اٹھائیے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ حساب و کتاب ہونا چاہیے، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، جو بے دین جہنمی ہے جہنم میں جائے، جو جنت کی جنت میں جائے، یہ شفاعت کبرا ہے ہمارا تو نہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ شفاعت کریں گے حساب و کتاب کا حصہ شروع ہو جائے گا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، برے لوگ جہنم میں جائیں گے. اس پر ایمان کا اسی طرح ایمان کے لقد تقدیر پر ایمان لانے کا تقدیر پر تقدیر ہے ہمارا یقین. اللہ کے پاس کہاں کا علم بھی ہے، یقینوں کا علم بھی ہے. آپ پوری سنائے کو پیدا کرنے سے 50 سال پہلے اپنے اللہ نے اپنے علم کو لکھ دیا ہے، اسی کے نام تک دیں، اسی کے نام تک دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، بات ہے، یہ جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے انا ہدینا سبیلا اما شاکر و اما کفورا، راستے بتا دیے، یہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے. جن میں جن نقاط میں دنیا جن نقاط میں انسان مجبور ہے بات، ان نقاط کے متعلق سوال نہیں ہوگا. مثلاً اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں پوچھے گا تیرے باپ کا رنگ گھوڑا تھا تو کالا کیوں بدل ہوا، تیرے باپ کا قد 6 فٹ کا تھا تو چگنا کیسے نکلا، تیرے باپ کا تحریر تھا تو دل کو نکلا، پیدل کی بات تو ایسا تھا. جن معاملات میں مجبور محض سوال نہیں، جن معاملات میں مجبور محض نہیں اختیار دے دیا، یہ راستہ ہو یہ راستہ، یہ خیر راستہ ہے، یہ خیر راستہ ہے. اس کے متعلق سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو پہلے لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل علم ہے، یقینی علم ہے. خطا بدل کی بات ہے، اللہ کے علم میں استعمال خطا بدل کی بات ہے، کہ جس کو چاہے وہ گمراہ کرے، جس کو چاہے ہدایت دے، پھر قصور کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اگر ایسی بات ہوتی بندہ مجبور بات ہوتا تو زانی کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا، زانی کو توڑے کیوں لگائے جاتے، زانی کو توڑے کیوں لگائے جاتے، شادی شدہ زانی کو سنسار کیوں کر دیا جاتا، چور کو ہاتھ کیوں کاٹا جاتا، اگر انسان مجبور بات ہوتا نہیں، ایسی بات نہیں. عقیدہ سمجھو، ہاں ہدایت اللہ دیتا ہے. اب اللہ سے پوچھئے، رابطہ کیجیے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ بھی میوری، ہدایت میں دیتا ہوں، لیکن دیتا اس کو ہوں جو ہدایت مانتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں. ہاں اللہ تو گمراہ کرتا ہے، کس کو گمراہ کرتا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا، ان کو گمراہ کرتا ہوں جو کہتے ہیں اللہ اگر یہ محمد سچا ہے، یہ پیغام تیرا ہے، آگے کیا کہنا چاہیے تھا؟ پھر ہمیں ہدایت دے، نہیں آگے کیا کہتا ہے؟ تو ہم تیرا نہیں رہا ہزار کا میرا سمائے ہمیں اتنا بھی ہزار بنا لے، پھر ہمیں آسمان تک پتھروں کے پاس پسا کے برباد کرتا، ہدایت نہیں مانتے، بربادی چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت دے. تقدیر اللہ کا علم ہے، انہیں شک نہ کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا ایک قبیلے کے لوگ ہیں نماز تحجد روزے تلاوت میں، کوئی کمی نہیں، بس تقدیر کے اوپر ان کا مکمل ایمان نہیں ہے. سیدنا عبداللہ نے سلام کو میرا پیغام دے دو, اگر وہ پہاڑ کے برابر ان کو سونے دے دی جائیں اور یہ سونے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تب ہی جنت پہ نہیں جا سکتے جب تک یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے. اس پر ایمان نہ رہا کسی طرح احسنت اور جماعت کا جو من ہے اس من ہے کہ یہ نہیں اس امت کی اصل ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت, اور آپ صحابہ کرام کی جماعت وہ تھا جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط رضوان کے تمغے عطا کیے ہے, باقی پوری انسانیت کو تمغے کا وعدہ کیا ہے لیکن مشروط وعدہ کیا ہے غیر مشروط صرف صحابہ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. مهاجرين انصار ان سے اللہ راضی ہو گیا, غیر مشروط ان کی قربانیاں دیکھ کر ان کی محنتیں دیکھ کر ان سے اللہ راضی ہو گیا, ان کے بعد کہتے ہیں والذین اتبعوهم باحسان جو ان کی اتباع کر لیے احسان. یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کے بارے اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم وانزل السکینۃ علیہم وصابهم قطع طریقا. اللہ فرماتا ہے میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں. اللہ اکبر, کیوں راضی ہوا؟ میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں. اللہ فرمائے ان کے دل خالص تھے, ان کی نیتیں خالص تھی, میں ان سے راضی ہو گیا. آج دنیا میں وہ خبیز تھے جو منافق تھے, ان کے خالص نہیں تھے, ایک ہی بات مانیں گے یہ رب کی بات مانیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے دس دس کے نیچے بیعت کی, راضی ہو گیا. یہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. یہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ. اگر عثمان غنی نہیں تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس سے ہاتھ رکھا اور میں کہ یہ ایک میرا ہاتھ ہے جو عثمان کا ہاتھ, وہ بھی ہماری بیعت میں شامل. صحابہ کرام کی جماعت افضل ترین جماعت, صحابہ کرام کی منفعت فضیلت اور آقا پر بھی ایمان لانا ہو, یہ اہل سنت والجماعت کے مرے پیشہ ہے اور اس جماعت کہ اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندے مقرر بندے دنیا میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے, لیکن ان اولیاء اللہ کی پہچان یہ نہیں ہے. کبھی وہ اڑتا ہوا نظر آئے, کبھی پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے, یہ اولیاء اللہ کی پہچان ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہے گرتا نہیں, پانی پہ چلتا ہے ڈوبتا نہیں, آگ میں کودتا ہے چلتا نہیں, اس کو اللہ کو ولی نہ کہو, یہ چھوٹا باد ہو سکتا ہے, یہ کوئی نجم نہیں ہو سکتا ہے, چھوٹا باد ہو سکتا ہے. اللہ کے ولی وہ ہے جو اللہ کا خوف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اولیاء اللہ. ان سے ان کے اختیار کے بغیر گھر کی آباد امور میں سامنے آ سکتے ہیں, ان کو مارا جا سکتا ہے. اس منع کے اندر یہ نقطہ بھی شامل ہے کہ اہل بیت کا ایک مقام ہے, اہل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی حسنت ہے, شان ہے, مقام. البتہ اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اہل بیت میں شامل کون ہے, تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج المطہرات ہے. ان کا اہل بیت ہونا پرانے طریقے سے گھر کی بیویوں کا اہل بیت ہونا یہ پرانے طریقے میں, اگر اسلام ہے تو نہ ہوتے تو میرے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت کی حد سے نہیں, یہ اہل بیت کی شان ہے اور ان کی شان ہے, ان کی ایک عقب ہے شکر کی ہمارا کام. اس جماعت کی منحص میں یہ بات بھی شامل ہے, اسلامی ریاست ہے, اسلامی ریاست کے اسلامی مسلمان ہو کر واجب الاحترام. اگر کہیں ان کے اندر کوئی خامی ہے, کوتاہی ہے, کہیں وہ ظلم کرتے ہیں, آپ صبر کریں, بغاوت نہ کریں,
مسلمان حکمرانوں کی بغاوت کی اسلام اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ وہ غلطی کرے سمجھ گئے اللہ آپ آگے دے گا. ہاں اللہ آپ کراؤ تو تمہیں بکواہا، اگر تم کسی ہاتھ دیکھتے ہو کہ پکا کافر ہو گیا، پکا سکا کافر ہو گیا ہے، اب بغاوت ہے جب تک وہ کافر نہیں اہل علم شاید فتویٰ نہ دے کہ یہ بندہ کافر نہیں ہے. عملی تاریخ ہے، ظلم ہے، ستم ہے، زیادتی ہے، آپ نے بغاوت نہیں کرنی. اس منع کا ایک اہم کو چاہیے گی، اس منع کا یہ بات بھی شامل ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے قرآن حدیث کو تلاش کرو، اس منع میں ترتیب ہی نہیں ہے کہ پہلے قرآن دیکھو، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر حدیث سے، نہیں نہیں، بلکہ براہ راست دونوں کتابیں پڑھو. ایک تھیوری ہوگی، ایک پریکٹیکل ہوگی، ایک نظری علم ہوگا، ایک عملی علم ہوگا. قرآن حدیث میں مطلب بتا سکتا، اگر قرآن حدیث میں کسی مسئلے کی صلاحات نہیں ملتی پھر آپ دیکھیں کہ اجماع امت کیا ہے. لا تقم امت القس وسیع روایت پر، لا تقم امت القلالہ، کسی گمراہی پر، جھوٹ پر امت میں کثرت نہیں ہو سکتی. اگر پوری امت کا کسی مسئلے پر اتفاق ہے اس کو لے لیا جائے گا، یہ بھی اس کی منت میں شامل. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہو چکی اور سوری بہت ساری باتیں نہیں لی جاتی. میں آپ کو حدیث سے سنا رہا تھا کہ دو بانوں بیٹھ کر اس شخص سے پوچھا، من ایمان ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تعریف کی، احسان کے بارے پوچھا احسان کیا ہے، آپ نے تعریف کی، کیا مطلب قید ہوگی بتا دو استاد، کیا مطلب قید ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح قیامت کی قید ہوگی، قید ہونے کا علم مجھے نہیں ہے، مجھے بھی نہیں، کچھ نشانیاں فرمایا جی ہاں نشانیاں، آپ نشانی بتائیں. حدیث میں آتا ہے ہر سوال کا جواب سن کر وہ شخص کہتا صدقتا صدقتا صدقتا، بالکل آپ نے صحیح کہا، اس سوال کا یہی جواب ہے، یہی جواب ہے، یہی جواب. صحابہ قرآن کہتے ہیں ہے تصدیق، سوال اس انداز میں کرتا ہے جیسا کہ جواب نہیں آتا، جواب سن کر تصدیق اس انداز میں کرتا ہے جیسا کہ پہلے اس کے جواب آتا. سوال پورے ہو گئے، جواب مکمل ہو گئے، وہ شخص کو کتنا دیا، جب باہر نکلا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس کو واپس لے. صحابہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، وہ شخص غائب ہے، نہیں ملا. اب ہمیں آپ کا ہم نے سائن جانتے بھی ہوگی یہ ساتھ ہو نہیں، ہاں نہیں جانتے. ہمیں کہ ساتھ کا جبریل ہو، یہ جبریل علیہ السلام ہے. اب ہمیں کہ عطا کو کوئی واجب مکن دن سن، آج جبریل تمہارے پاس آیا، عطا کم تمہارے پاس آیا تھا، کیوں لے جو آج میں کوئی دین سن، تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے، ایمان بتانے کے لیے آئے تھے، عقیدہ بتانے کے لیے آئے تھے، امان بتانے کے لیے آئے تھے، جبریل تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں دین بتانے کے لیے. یہ ایک سوال ہے، جبریل آئے صحابہ کے پاس، صحابہ کو دین بتانے کے لیے آئے، انسانی شکل میں آئے، عربی زبان میں گفتگو کرنے کے لیے کرتے ہوئے آئے، وہ کھڑے ہو کر خود دین کو بھی بتایا. ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، خود کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ کوئی بات نہیں، براہ راست جبریل کی بھی دین نہیں ہو سکتی جب تک وہ بات میرے محمد مصطفیٰ کے مبارک جماعت میں رہتی. جب جبریل کی بات میرے پیغمبر کی تصدیق کے بغیر دین نہیں ہو سکتی، وہ کون سکتا ہے، کون سا فرشتہ ہے، کون سا ولی ہے جس کی بات میں دین ہے، جس کے عمل میں دین ہے، جس کے فیصلہ میں دین ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس پناہ کی پہچان کرو، یہ ہے عقیدہ. اللہ کے بارے، انبیاء کے بارے، فرشتوں کے بارے، کتابوں کے بارے، آج کے بارے، تصدیق کے بارے، اہل بیت کے بارے، صحابہ کے بارے، اولیاء کرام کے بارے، جادو کے بارے، قیامت کے بارے، شفاعت کے بارے، اسلامی حکمرانوں کے بارے، عبادتوں، یہ اہم ترین نکات ہے. اور یہ ہے جس بندے کا، جس شخص کا، جس قوم کا، برادری کا، سماج کا یہ منحج ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. جس کا یہ منحج نہیں ہے، بھائی تو آپ نے آپ کو اہل سنت کے حاضر رہے، اہل حدیث کے حاضر رہے، کوئی بھی کہہ رہا رہے، اس کا اس منحج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو گویا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
یہ ایک مثال کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح منحج کے سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا